اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو واقعہ کربلا معتبر کتب اور روایات کی روشنی میں، گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ 12ویں صدی کے آخر تک اہم کتابیں لکھی گئیں کہ جن کو دیکھ کر مصائب پڑھے جاتے تھے۔ ان میں ایک روضۃ الشہداء تھی کہ جو پورے ایران میں جس نے شہرت حاصل کی، اور نہ فقط ایران میں بلکہ ہندوستان میں بھی اس کو دیکھ کر مصائب پڑھے جاتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے دو شیعہ افراد نے کتابیں لکھیں، لیکن یہ دو شیعہ افراد اتنی زیادہ علمی حیثیت کے حامل نہیں تھے۔ اس کے بعد ہمیں 13ویں صدی میں اگر دیکھیں تو ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس تاریخ نگاری کا، اس تاریخ کے لکھے جانے کا بہت زیادہ ربط اور ارتباط جو ہے وہ عزاداری کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں لیکن ان کو دیکھ کر مصائب نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن روضۃ الشہداء کے بعد یا سید ابن طوس نے جو کتاب لکھی اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کتابوں سے دیکھ کر مصائب پڑھنے کا رواج عام ہونے لگا۔ روضۃ الشہداء لکھی گئی، اس کے بعد منتخب ترہی لکھی گئی، اور اس کے بعد مختلف کتابیں لکھی گئیں، یہاں تک کہ 13ویں صدی میں ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ جب ایران میں قاجاریوں کی حکومت تھی، تو اس عرصے میں اب اس روزہ خانی کا بہت زیادہ ارتباط، اس تاریخ نگاری کا، روزہ خانی کا عزاداری کے ساتھ ارتباط قائم ہو گیا۔ اب چونکہ عزاداری حکومتی سطح پر اس کا انعقاد ہونے لگا، کتابیں لکھی جانے لگیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانۂ قاجار میں بہت زیادہ کتابیں واقعہ کربلا کے متعلق لکھی گئیں۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اور ایک اور نقطہ وہ یہ کہ اس دور میں افراد جو مدرسے میں، حوزہ علمیہ میں علم حاصل کرتے تھے، انہوں نے روزہ خانی شروع کر دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ علماء کتابیں لکھتے تھے، روزہ خان اس سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب خود علماء میں سے جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے خود روزہ خانی بھی شروع کر دی، لہٰذا اس روزہ خانی کا رواج حوزہ علمیہ میں بھی ہونے لگا۔ اور ایسے افراد کہ جو پڑھے لکھے اور جنہوں نے حوزے سے تحصیل کی تھی، انہوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں سے ایک اہم کتاب جو حوزویوں کی طرف سے لکھی گئی، علماء کی طرف سے، فقہا کی طرف سے لکھی گئی، کتاب اسرار الشہادات ہے، جس کو ملا دربندی نے 13ویں صدی میں لکھا۔ یہ کتاب اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے مصنف ایک فقیہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہیں، جو جعلی ہیں، جو ضعیف ہیں، لیکن چونکہ اس کے مصنف ایک فقیہ تھے لہٰذا اس کتاب نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور یہ خود بھی ایک بہت بڑے روزہ خان تھے، اور انہوں ہی نے کمزنی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد لیکن یہ کتاب جو ہے وہ ضعیف کتب میں شمار ہوتی ہے، محققین اس کتاب کو معتبر کتابوں میں شمار نہیں کرتے اور اس پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ اسی کے ہمزمان ایک کتاب ناسخ التواریخ کے نام سے محمد تقی سپہری نے لکھی کہ اس زمانے میں اس کتاب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن بعد والے زمانے میں یہ کتاب بھی اہمیت کی حامل تھی۔ اسی طرح چودھویں اور 15ویں صدی میں کہ جیسے جیسے عزاداری کا انعقاد زیادہ ہونے لگا، جگہ جگہ مجالس برپا ہونے لگی، مصائب پڑھا جانے لگا، اور بادشاہوں کی سرپرستی میں عزاداری کا انعقاد ہونے لگا، اسی طریقے سے حوزے میں مقتل نگاری، عاشورہ نگاری اور واقعہ عاشورہ کی تاریخ بھی زور و شور سے لکھی جانے لگی۔ اب 14ویں صدی میں ہمیں تذکرہ الشہداء فیض کاشانی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور ان کے اشعار آج بھی مجالس میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں بھی بہت زیادہ ضعیف روایات موجود ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں ہے، اور علماء اور آج کے معاصر محققین اس کو ضعیف کتب میں شمار کرتے ہیں۔ اب جب یہ روزہ خوانی شروع ہوئی تو اس روزہ خوانی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ پروفیشنل اور پیشہ ورانہ صورت اس نے اختیار کی، اب لوگوں کے اس احساسات کے ارضا کے لیے، اس غریزے کے ارضا کے لیے اس میں بہت زیادہ خرافات شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس میں بہت ساری ایسی روایات شامل ہو گئیں جو جھوٹ پر مبنی تھیں، جن کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں تھی، جو تاریخی واقعات کے ساتھ سازگار نہیں تھی، جو آئمہ کی شخصیت کے ساتھ سازگار نہیں تھیں۔ فقط ان خطیبوں نے، ان روزہ خانوں نے عواطف اور احساسات کے تابع ہو کر ان روایات کو نقل کرنا شروع کر دی، چونکہ یہ روایات عوام پسند تھیں، عوام کے مورد مقبول تھیں، عوام ان کو پسند کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسی روایات کو عزاداری میں اور مصائب میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کتابیں لکھی جانے لگیں تو دوسری طرف ان کتابوں میں ضعیف، جعلی اور ایسی روایات کہ جن سے آئمہ اہل بیت کی توہین ہوتی تھی، وہ ان کتابوں میں نظر آنے لگیں یا ممبروں پر پڑھی جانے لگیں۔ بس ایک طرف ہمیں عاشورہ نگاری کثرت سے ملتی ہے تو دوسری طرف جب یہ اپنی اس کمیت کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے زیادہ ہو گئی تو اسی لحاظ سے کیفیت اس کی بہت کم ہو گئی۔ یعنی تعداد کے لحاظ سے کتابیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا اعتبار کم ہوتا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس کو مزید بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔